چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدرشن کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کی ہمیں دولت نصیب فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہے، اتنے میں اللہ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کی زندگی کی سانسیں گویا کہ ختم ہو رہی ہیں، وقت اس کے پاس تھوڑا ہے اور یہ ابھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یعنی وفات پا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے یہ ساری بات ارشاد فرما دی کہ تمہاری سانسیں ختم ہونے والی ہیں، وقت تمہاری زندگی کا بالکل قلیل اور تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر کسی کو پتہ چل جائے، عام طور پر کبھی ڈاکٹر اگر کسی مریض کے لیے یہ کہہ دیں کہ یہ مریض 6 مہینے کا مہمان ہے، یہ مریض 3 مہینے زیادہ سے زیادہ نکال سکتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن جب یہ کہہ دیا جائے ڈاکٹر کی بات، تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح اس میں کچھ احتمالات رہ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی یقینی کیفیات پھر بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ خبر دینے والا اللہ کا فرشتہ ہے اور آگے بتانے والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یقینی خبر ہے۔ جب ان کو بتایا گیا تو وہ عرض گزار ہوئے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ مجھے پھر کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل مجھے اختیار کرنا چاہیے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ جو آپس میں علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو علم سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے مدرسین کے ناظرین، ایسے موقع پر علماء نے لکھا کہ اس سے افضل کوئی اور عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اسے راغب کر دیتے۔ علم سیکھنا، علم والوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ کتنا بڑا افضل عمل ہے کہ آخری گھڑی اور آخری لمحات اس آدمی کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے طالب علم بن جاؤ، علم کی طرف تم راغب ہو جاؤ۔ آج یہی علم کا شوق بیدار کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد سجاد صاحب تشریف فرمائے، مفتی جمیل صاحب بھی تشریف فرمائے، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ اور آج ہم بطور خاص علم دین کے حوالے سے جب ہم یہ تذکرے پڑھتے ہیں سجاد صاحب، کہ علم کی راہ میں ظاہر رکاوٹیں بھی بہت آتی ہیں، کبھی دنیاوی رکاوٹیں آتی ہیں اور کبھی نفس و شیطان کی طرف سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں۔ علم سیکھنے میں آدمی یہی سوچتا ہے کہ بس کچھ ویڈیوز دیکھ لی، کچھ کہیں تحریر آئی تو پڑھ لی، تو میں نے علم سیکھ لیا گئے اور میں گویا کہ دینی معلومات مجھے حاصل ہو گئی ہیں، تو یہ اس کے تقاضے وہ کیا ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ اس کی راہ میں جو آنے والی مشقت ہو وہ کیسے آسان ہو سکتی انسان کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک ادنا سی چیز دنیا کی حاصل کرنی ہو اس کے لیے بہت بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بغیر مشقت کے تو یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں مٹی بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور علم کی اتنی بڑی دولت اگر کوئی یہ سمجھے کہ بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے گی تو یہ اس کا سمجھنا درست نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
اور آپ نے جو فرمایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ویڈیوز دیکھ لیں، کچھ کلپ دیکھ لیں، کچھ ایسے ذرائع اختیار کر لیں کہ جس میں ہمیں بیٹھے بیٹھے وہ چیز حاصل ہو جائے، تو وہ در حقیقت ہمیں وہ چیز جو اس کی اصل ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس طرح حاصل کرتے ہیں تو ان کی جو علم کی کیفیت ہوتی ہے وہ پختہ نہیں ہوتی ہے،
ٹھیک،
مراد کچھ ہوتی ہے، وہ سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ علماء دین نے علم حاصل کرنے میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ جو مشقت سے چیز حاصل ہوتی ہے
بالکل
وہ پائیدار چیز ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ سونے چاندی کی میراث سے بہتر علم کی میراث ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی میراث علم ہے۔
ماشاءاللہ،
اپنے کسی مرحوم کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے جو موجود ہے اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، تو جو انبیاء کی میراث ہے اور ہم یہ کہیں کہ وہ تن آسانی سے حاصل ہو جائے تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تن آسانی سے علم حاصل کر لوں اور مجھے بغیر کسی مشقت کے رتبہ مل جائے اور میں بغیر کسی مشقت کے فقیہ بن جاؤں، تو فرمایا یہ پاگل پن ہے اور جنون ہے۔
اللہ،
کیونکہ یہ جو رتبے ہیں یہ بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جس علم دین کے حاصل کرنے میں مشقت نہ ہو، فقر و فاقہ نہ ہو، فرمایا کہ اس کا مزہ ہی نہیں۔
اللہ اکبر،
تو علماء کو تو علم حاصل کرنے میں جو مشقت آتی تھی وہ اس مشقت سے بھی مزہ لیتے تھے، اور پھر اس مشقت کو ایک چیلنج سمجھ کر علم دین میں اور مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے اصحاب صفہ کے واقعات سنے ہیں، پڑھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، بصرہ سے ان کا تعلق تھا، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف آیا اور مدینہ شریف میں میں ایک اصحاب صفہ میں جو صحابی تھے ان کی صحبت میں رہنے لگا، یعنی اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کچھ کھجوریں دی جاتی تھیں جن کو ہم کھا کر گزارا کرتے تھے، اور روزانہ یہ دی جاتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کھجوروں نے ہمارے سینے کو جلا دیا، ایک کھانا روزانہ دیا جا رہا ہے،
وہ بھی کھجور۔
عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کھجوروں نے ہمارے سینوں کو جلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور میرے ان صحابہ کا آج دسواں روز ہے، دسیوں روز گزر گئے کہ سوائے ایک پھل، یعنی کھجور کے پھل کے علاوہ ہمارا کسی اور پھل کے اوپر گزارا نہیں۔
اللہ،
تو جب اس طرح مشقت سے علم حاصل کیا اور مشقتیں برداشت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اصحاب صفہ کو دنیا کے لوگوں کا سردار اور نمونہ بنا دیا. آج جب بھی علم دین کی بات ہوتی ہے ان کی مشقتیں ان کی محنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر پختہ علم حاصل کرنا ہے تو پھر پختہ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی, پھر کسی استاد کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. یہ ویڈیو, یہ کلپس, یہ ساری چیزیں استاد نہیں ہیں.
صحیح.
ان کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ نے صرف 4 منٹ کا ویڈیو کلپ سن کر اگر یہ سمجھ لیا کہ مجھے دنیا کی ہر چیز حاصل ہو گئی تو یہ نادانی ہے. تو بڑے بڑے علماء جو ہم سے زیادہ ذہین اور حافظ الحدیث اور جو تفسیر کا علم رکھنے والے, انہوں نے بھی استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے, استادوں کے سامنے بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس مشقت اور ان کی اس محنت کی وجہ سے اور اپنے فضل اور کرم سے ان کو وہ دولت عطا فرمائی کہ وہ دنیا کے امام اور دنیا کے سردار بن گئے.
ماشاءاللہ. یہ تو بات واقعی آپ بجا فرما رہے ہیں, اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ علم کے لیے ہم بچپن سے ہی سنتے آتے ہیں کہ یہ مقولہ جمیل صاحب بڑا مشہور ہے کہ علم ہے تو وہاں علت بھی ہے, کچھ ذلت بھی ہے, کچھ قلت بھی ہے. یہ 3 چیزیں عام طور پر یہ اٹیچ ہوتی ہیں. یہ خاص کیا طلبہ کے ساتھ ہی ہے؟ ایک دین کے علم کے حصول کا طالب جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو عام طور پر مدری چین کے ناظرین بھی اتفاق کریں گے, جو کہیں گے یہ خاص بات ہو رہی کسی مدرسے کے طالب علم کے لیے. تو عید مسلم اس طرح کے معاملات ہر امتی کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, کہ اس کو کچھ تو ہوگا کہ اس کو علم سیکھنے کے لیے اس کو بھی یہ چیزیں برداشت کرنی ہے, وہ بھی ان قلت ذلت علت میں کہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں اور اس میں گزرنے کا کوئی آسان طریقہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم دین کے حصول کے لیے جستجو, طلب اور تڑپ یہ ضروری ہے. جس طرح کوئی پیاسا پیاس کی شدت محسوس کرتے ہوئے پانی کی تلاش کرتا ہے, کوئی بھوک کا مارا وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کھانے کی کوئی بھی صورت, کوئی بھی شے اس کو مل جائے اس کی تلاش اور جستجو کرتا ہے, تو اسی طرح طلب علم دین کا حال ہے کہ جس کو علم دین کی پیاس لگ جائے کہ میں علم دین حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا, گویا اس کی زندگی میں علم دین جب پانی اور کھانے سے زیادہ اہم ہو جائے تو پھر وہی معاملہ ہوگا کہ اس کو قلت کا بھی سامنا ہوگا. قلت کا مطلب کیا ہے کہ مال و اسباب کی کمی ہو جائے گی, دوست احباب بھی اس کے وہ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے گا, علم دین کے حصول میں مصروف ہو جائے گا. اسی طرح اسے علت, علت معنی یہ عربی کا لفظ ہے, تینوں الفاظ عربی کے ہیں, قلت علت اور ذلت. تو قلت کا معنی ہوتا ہے کمی اور علت کا معنی ہوتا ہے بیماری. تو اس راہ میں جب آدمی علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اتنی آسائشیں نہیں ہوتی کہ وہ مسلسل اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھائے بھی پیے بھی, تو مالی قلت تو ہوگی, تو یوں اس کو بیماریاں بھی آتی رہیں گی. اور لیکن وہ اپنے علم دین کے ہدف کو چونکہ اس نے پہنچنا ہے, ہدف کو مکمل کرنا ہے, تو اس حوالے سے وہ بیماری بھی برداشت کرتے ہوئے اپنے سفر کو روکتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو ذلت,
چھوٹی موٹی کوئی آنے والی بیماری وہ ان کو اپنے سامنے عذر نہیں بنا لیتا,
عذر نہیں بنائے گا
کہ اب یہ کام ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سردی کا موسم ہے تو کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, تو ان کو عذر کمانے کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ نہیں بھائی آج نزلہ ہو رہا ہے, آج نہیں جانا, آج دکان ہی نہیں کھولنی, بھائی دکان بند کر دو. اور دکان نہیں بند کریں گے کیوں, یہ کہیں بھائی شٹر نیچے ہوگا, ارد گرد والے دکانوں والے پوچھیں گے دکان کیوں بند ہے. تو وہاں یہ عذر نہیں ہم بناتے اور عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن جب دین کی طرف کچھ قدم اگر بڑھانے کا معاملہ ہو, چاہے اپنی عبادت کی ادائیگی کی طرف جانا ہو, تو وہاں یہ علت یعنی بیماری والے معاملات یہ ہمارے عذر عام طور پہ بن جاتے ہیں. اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے. جی اپنی بات.
اب اس میں تیسری چیز آتی ہے ذلت. ذلت کا ایک لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ ذلیل ہونا, لیکن ہر موقع محل پر یہ معنی نہیں لیا جاتا. ذلت کا ایک معنی ہوتا ہے بے سر و سامانی, کہ جو طالب علم دین ہوتا ہے اس کے پاس وہ اسباب نہیں ہوتے کہ جو ایک عام دنیا دار شخص کے پاس ہوتے ہیں. تو علم دین میں وہ اپنے پاس موجود نعمتیں بھی اگر اس کو آتی ہیں نا, تو وہ اس کو طلب علم دین کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اس کی مثال جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا جب وصال ہوا تو ان کے ترکے کی جب تقسیم کاری ہوئی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں 30,000 آپ کے پاس درہم آپ کو ترکے میں حاصل ہوئے. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 30,000 درہم آنے کے بعد آپ نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا.
اچھا,
آپ نے اچھا لباس پہن لیا ہو, کوئی سواری کا اہتمام کر لیا ہو, کھانے پینے کے اہتمام اچھے کر لیے ہوں, تو انہوں نے 30,000 کہاں خرچ کیا؟ فرماتے ہیں کہ 15,000 درہم یہ میں نے نحو, لغت اور جو ادب کی کتابیں تھیں ان کتابوں کو اور اس کا علم حاصل کرنے میں خرچ کر دیے, اور بقیہ جو 15,000 درہم تھے تو بقیہ 15,000 درہم میں نے حدیث اور فقہ کی تعلیم کے حصول میں اس راہ میں خرچ کر دیا.
اللہ,
گویا کہ
یعنی پوری پورا جو ترکہ ملا تھا, کوئی وراثت جو کچھ بھی وہ مالی طور پر جو ترکہ ملا تھا وہ سب اسی میں خرچ کر,
وہ سب اسی میں خرچ کر دیا. آج ہمارے ہاں کسی شخص کا انتقال ہو جائے, انتقال ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دسویں کے موقع پر, کبھی کبھی تو تیجے کے موقع پر ہی تقسیم ترکہ کا مسئلہ اٹھ جاتا ہے. کوئی بھی وارث سوال کر لیتا ہے تو وہ تقسیم ترکہ ہونے کے بعد اس کے بعد اس پیسے کا کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ وراثت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی وارث کو کوئی پاپڑ بیلنا نہیں پڑتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا مال اس کے وارثوں میں جو ان کے شرائط اور حصے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ
ان کی ملکیت میں چلا گیا.
تو اب اس یعنی بغیر محنت کے حاصل ہوئے مال پہ لوگ کتنا جھگڑتے ہیں اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کا حال کیا تھا کہ وراثت میں ملنے والے مال کو بھی وہ گویا کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب, اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. کہ آدمی کا جو عمل ہے وہ اس کے موت پر منقطع ہو جاتا ہے. تو چند چیزیں احادیث کریمہ میں بیان فرمائی گئیں کہ جن کے ذریعے آدمی کا وہ نیک عمل چلتا رہتا ہے, اس میں ایک علم جو اس نے چھوڑا ہو جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو, تو ان میں سے ایک ہے ولد صالح یدعو لہ, کہ آدمی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو اسی طرح ہمارے بزرگوں کا حال طلب علم دین کے حوالے سے ایسا ہوا کرتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلب علم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, انما اطلب العلم الى ان ادخل فی القبر. فرماتے ہیں میں علم اس وقت تک حاصل کرتا رہوں گا جب تک کہ میں قبر میں نہ چلے جاؤں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے حدیث میں, فقہ میں, بلکہ آپ تو ائمہ مجتہدین میں ایک باقاعدہ امام ہیں اور فقہ حنبلی آپ کی طرف منسوب ہے. پورے ایک فقہ حنبلی مذہب کے آپ امام ہیں اور آپ اپنے علم دین کا یہ ذوق شوق بتاتے ہیں. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ائمہ محدثین میں آپ کا نام بڑا نمایاں ہے, امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کو لقب دیا گیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواہش پوچھی کہ حضرت آپ اپنی کوئی خواہش بیان فرمائیں. اب ہم سے کوئی خواہش پوچھے گا ہماری خواہشات کیا کیا ہو سکتی ہیں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خواہش بیان کرتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ کاش کہ میرے استاد علی بن مدینی حیات ہوتے اور میں ان کی صحبت میں رہ کر ان سے علمی استفادہ کرتا.
اللہ اکبر,
حالانکہ خود کتنے بڑے امام ہیں کہ بڑے بڑے نامور محدثین ان کی شاگردی میں ہیں. خود امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام بخاری سے اکتساب علم فرمایا ہے, لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طلب علم حدیث, طلب علم دین کے حوالے سے شوق کیا ہے کہ میرے استاد حیات ہوتے.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے, اور ان میں میں یہ چاہوں گا کہ یہ ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوا اور یہ اپنے ان اساتذہ کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، یہ اپنے ارد گرد اور اوپر کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ کیفیات ایسی ہی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام محمد علیہ رحمہ کی صحبت ملی،
امام شافعی علیہ رحمہ کو
ان کی تربیت میں رہے.
جی جی.
اور پھر امام محمد کے جو دوست ہیں امام ابو یوسف اور آپ کے درجہ فیلو
اور استاد بھی،
اور استاد بھی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشمہ فیض سے سائر ہونے والوں میں امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں ہیں نہ صرف امام اعظم کے چشمے سے سیراب ہوئے بلکہ ان کی اس سیرابی اور ان امام اعظم کے اس فیض کو ان دونوں شاگردوں نے دنیا میں پھیلا دیا.
ماشاءاللہ.
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا.
اچھا.
ان کی والدہ نے ان کو کسی دھوبی کی دکان پر بٹھا دیا کہ یہ وہاں پر بیٹھیں گے تو کچھ چار پیسے حاصل کر کے گھر کا گزارا چلے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دکان کے لیے جاتے تو بیچ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ محفل اور آپ کا جو علمی مذاکرہ ہوتا تھا اس کے پاس سے گزرتے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن وہاں پر بیٹھ گئے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کی صحبت میں بیٹھے تو پھر یوں سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئے.
کیا بات ہے.
اب ان کا دل اچاٹ ہو گیا کہ میں وہاں سارا دن رہتا ہوں تو وہاں میں کیا حاصل کرتا ہوں، میں یہ علم حاصل کروں گا. اب آپ روزانہ گھر سے نکلتے اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے اور علم حاصل کرتے،
اور وہ جو کام کاج تھا اس میں
چھوڑ دیا. آپ کی والدہ کو علم ہوا کہ یہ یوں کرتے ہیں، روزانہ گھر سے جاتے ہیں اور امام اعظم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک دن یہ امام اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی والدہ آئیں اور امام ابو یوسف کو مجلس سے اٹھا لیا. یہ کہتے ہوئے بیٹا کہ یہ تو امیر ہیں، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے کمانے کی، ہم غریب ہیں، اگر تو نہیں کمائے گا تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا، چلیے. اور اس دکان پر بیٹھی ہے.
اللہ.
تو امام اعظم علیہ رحمہ نے جب ان کی والدہ کو اس طرح اٹھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے نیک بخت، اس کو یہیں پہ رہنے دے، یہ یہیں رہے گا تو یہ بادامون کا اور دیسی گھی کا حلوہ کھائے گا.
اللہ اکبر.
تو اس کے اوپر آپ کی والدہ اور غصے میں آ گئیں کہ یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ، کہ یہ یتیم بچہ بغیر کمائے بغیر کچھ کیے بادامون کا اور دیسی گھی کا حلوہ کھائے گا. تو بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو سیراب کرنا تھا علمی چشمے سے، تو وہ بالآخر امام ابو یوسف جو امام اعظم کی صحبت میں رہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے اخراجات برداشت فرمایا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے اخراجات میں کروں گا، آپ یہاں پر بیٹھیں.
بہت بڑی بات.
بعض استاد بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب کسی طالب علم کے اندر ایسی صلاحیت دیکھتے ہیں تو وہ پھر ساری مشقتیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ پڑھ جائے، اور یہ اگر بنے گا پڑھے گا تو امت کو فائدہ ہوگا. تو امام اعظم نے اخراجات برداشت کیے، امام ابو یوسف پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بن گئے.
کیا بات ہے.
تو جب آپ قاضی،
یہاں پر یہ بہت بڑا ایک پیغام اور بہت بڑا ایک میسج ہے. دو چیزیں کہ ایک تو یہ سمجھ لینا کہ علم والے جو ہے نا وہ ان کا مال سے کوئی تعلق نہیں یا اس طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. امام اعظم رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے ایک طرح کے مالدار تھے، مالی حیثیت آپ کی بہت اچھی تھی، اور خود آپ کے باقاعدہ بزنس بھی بیان کیے گئے ہیں اور آپ نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا تھا، اور یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، ہم کبھی اس کو بھی انشاءاللہ ضرور ذکر کریں گے، امام اعظم کا انداز تجارت بھی پھر کیسا ہوتا تھا اور کس طرح وہ محاسبہ بھی ان کا کرتے تھے کہ جو آپ کی دکانیں چلاتے تھے، آپ کی تجارت کو آگے چلاتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ کاروباری طور پر بہترین مال بھی ہے، لیکن خود اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے دین کی تعلیم پڑھانے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جب دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ایسا ہیرا ہے، اس کے اندر وہ علم سیکھنے، علم کو آگے پہنچانے، اور یہ کتنا آگے جا کر بڑے بڑے کام یہ کر سکے گا، تو پھر آپ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک اہم ترین، مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک نقطہ ہے اور اس بات کی طرف ہے، کاش ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول ہونی چاہیے، ہماری توجہ اس طرف بھی آنی چاہیے کہ اگر ہم خود وہاں، تو امام اعظم ابو حنیفہ تھے، وقت کے امام تھے، بڑے بڑے اکابرین ان کے سامنے شرف تلمز اختیار کرتے، ان کا شاگرد بننے کو اپنے لیے وہ فخر اور اعزاز سمجھتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے اگرچہ بظاہر یہ یتیم ہے، والد کا سر پہ سایہ نہیں ہے، گھر فاقوں میں ہے، والدہ آ کر شکایت کر رہی ہے، لیکن اس بچے کو جانے نہیں دینا ہے، اس بچے کو عالم ہی بنانا ہے، علم ہی یہ پڑھتا رہے۔ بل وہ پورا، میں آپ نے ماشاءاللہ وہ بات بیان کی امام اعظم کا، وہ پورا ایک جاتے ہوئے تھیلی دے دی، اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ جو تھیلی ہوتی جس کے اندر اشرفیاں، جس کے اندر وہ پیسے ہوتے، رقم ہوتی، تو وہ گھر لے کر جاتے۔ امام اعظم نے اپنے ذہن کے اندر ایک پورا وہ بنا لیا تھا کہ یہ کتنے دن تک گزارا ہو سکتا ہے، کتنے دن۔ فرماتے ہیں کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے، وہ کس چیز میں چلے گئے۔ کہا ابھی وہ موجود ہوتے تھے تو پھر آرام سے، میں کلاس میں ہوتا تھا، جب وہ دن اتنے ہوتے تو وہ تھیلی پھر پھڑکڑا دیتے تھے۔ یہ کیا انداز، ایک پیارا محبت۔
اب یہ استاد کے اوپر بھی ہے کہ وہ طالب علم کی حاجت کو بھی پورا کرے اور پھر ان کی یہ بھی تربیت کرے بغیر سوال کیے ان کو عطا کر دے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ سوال کی عادت ڈالے
جی،
اور پھر جب ایسا ہیرا تراشا جاتا ہے تو اللہ اس مقام اور رتبے تک پہنچا دیتا ہے کہ لوگ اش کر اٹھتے ہیں، بادشاہ بھی پھر ان کے در کے سوالی بن جاتے ہیں۔
بالکل بالکل۔
امام ابو یوسف جب قاضی القضاۃ چیف جسٹس بن گئے تو ایک دن ہارون رشید نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے آپ سے کام ہے، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ گھر ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ آپ دسترخواں بچھائیے، تو دسترخواں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ہاں بچھایا گیا، تو ہارون رشید نے ایک خاص کھانا نکالا اور وہ بادامو کا حلوہ جو اصلی گھی سے تیار کیا ہوا تھا۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ اے امام صاحب، یہ وہ کھانا ہے کہ جو ہمارے ہاں روزانہ نہیں پکتا، کبھی کبھی تیار ہوتا ہے،
وقت کا بادشاہ ہے،
وقت کا بادشاہ، اور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔
اوئے ہائے واہ۔
جب وہ کھانا کھلا، امام ابو یوسف علیہ الرحمٰ نے اس کھانے کو دیکھا تو مسکرا پڑے، تو ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ واقعہ بتایا کہ میرے استاد نے میری والدہ کو کہا تھا کہ اس کو علم حاصل کرنے دو، یہ بادامو کے حلوے کھائے گا۔
آئے آئے آئے۔
تو میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ یہ غریب کہاں سے کھا سکتا ہے، اور میں نے علم حاصل کیا، آج اللہ تبارک و تعالی نے میری استاد کی بات کو سچ ثابت فرما دیا، اور جو میرے استاد کے منہ سے نکلا تھا آج میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو شفیق صاحب، جو مشقتیں جھیلتے ہیں وہ عالی رتبے بھی پاتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عالی رتبے، بلند رتبے کی خواہش پہلے کرتے ہیں اور مشقتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ بیٹھے بٹھائے کوئی رتبہ حاصل ہو جائے، تو بیٹھے بٹھائے تو کھانا بھی حاصل نہیں ہوتا،
اس کے لیے بھی
کھانا کھانے کے لیے بھی ہاتھ بڑھانے پڑتے ہیں۔ تو علماء دین نے،
حالانکہ یہ معذرت آپ کی بات بیچ میں ہے، یہ جو آپ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم حنفیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور حنفیوں کی تعداد بھی جو ہے وہ کروڑوں میں حنفی جو اس پہ چلنے والے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تعلیمات کو اصل جو آگے, کیونکہ قاضی القضاء یہی بنے, چیف جسٹس امام ابو یوسف علیہ رحمہ بن گئے, جب یہ بنے تو ان کے تحت جو جو شہروں میں قاضی مقرر کیے گئے تھے تو وہ بھی اسی طرح بھی, تو حنفی انداز اس انداز سے یہ آگے جو ہے وہ ترویج پایا ہے. جمیل صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ لے کر بغداد شریف اور کوفہ کی گلیوں میں اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نشستوں میں یہ لے کر گئے ہیں, تو میں بھی چاہوں گا اسی گفتگو کو کچھ آگے اس انداز سے اس چیز کو آپ بیان فرمائیں, ہمارے لیے بھی کچھ ایسے جذبات پیدا ہو جائیں کہ علم بھی سیکھیں, اور ایسے لوگ جو علم کی طرف مشغول ہیں ان کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں.
علم دین حاصل کرنے کے لیے مشقت ضروری ہے, اور اگر ہم اپنی اسلاف کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ کوئی شاہانہ زندگی نہیں ہوا کرتی تھی, نہ یہ امیر باپ کی اولاد ہوا کرتے تھے, جیسے کہ خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے سنا ہے, اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا بھی پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا, اور آپ بھی یتیم ہی تھے, اور آپ کی والدہ ماجدہ کی کوششیں رہیں کہ آپ کو علم دین کی طرف آپ نے لگائے رکھا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ بھی یتیم تھے, آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلب علم دین کے ذوق شوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں طالب علم کی حیثیت سے تھا تو اس وقت کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوا کرتے تھے, تو کاغذ بھی پیسوں سے ہی آتے تھے, تو اب کوئی بھی چیز جیسے صاف ستھری ہڈی بھی اگر مل جاتی تو میں علم کی بات اس میں لکھ کر محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا. تو اس انداز میں علم دین حاصل کرتے رہے, اور آپ دیکھ لیں کہ علم دین حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے, کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی باقاعدہ ائمہ مجتہدین کی فہرست میں آپ کا نام بہت ہی نمایاں ہے, اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم دین سے شغف تھا وہ کیسا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے کہ والد کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی والدہ کا نکاح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا.
اچھا,
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سوتیلے والد ہیں,
والد بھی ہیں, استاد بھی ہیں.
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوتیلے والد یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ اکتساب فیض کیا ہے. جتنی کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں, گویا ان تمام کتابوں کو آپ نے پڑھا سمجھا اور فقہ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم کی خواہش کیسی ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ علم طلب کرنے کی جو خواہش مجھے ایسی ہے جیسے کہ کوئی بخیل مال جمع کرنے والا,
اللہ اکبر,
وہ جس طرح مال جمع بھی کرتا ہے کتنی, اور چونکہ اس کو ایک ایک درہم ایک ایک دینار اس کا بڑا قیمتی ہوتا ہے, تو جس طرح وہ حرص کرتا ہے تو ایسی ہی میری حرص علم دین کے حصول میں ہوتی ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ علم دین طلب کیسے کرتے تھے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی, اور واقعتاً اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو آپ اس مثال پہ بروجہ اتم پورا اترتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا آپ کے علم دین کی طلب کیسی ہوتی تھی, تو فرمایا جس طرح کوئی ماں ہو جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بچہ اس کا گم ہو گیا ہو, تو جس طرح وہ اکلوتے بچے کی تلاش میں سرگرداں پھرتی رہے گی, تو اسی طرح میں علم دین کی تلاش میں پھرتا رہا. اچھا, پھر علم پوچھا گیا کہ آپ کو جب علم حاصل ہوتا تھا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی, تو پوچھنے والے بھی کوئی صاحب نظر ہوتے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی, تو فرمایا کہ جب ہم علم دین حاصل کرتے اور اپنا مقصد مطلوب جو نقطہ تھا حل تھا وہ جب ہمیں حاصل ہوتا اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوتی, یعنی علم دین سن کر کانوں سے سن کر جو اپنا مقصد پورا ہو جاتا علم دین کا, تو کان اتنے خوش ہوتے کہ میرے جسم کے دیگر اعضا تمنا کرتے کہ ہم بھی کان ہوتے. کہ ہم بھی علم دین سن کر جو لذت صرف کان اٹھا رہا ہے ہم بھی وہ لذت اٹھاتے ہیں.
کیا بات ہے.
تو اسی طرح امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ علم دین کے حوالے سے اتنے مصروف رہا کرتے تھے کہ آپ نے باقاعدہ جو اپنا روم تھا وہ چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں ہوتی ہیں اور آپ کتابوں کے بیچ میں بیٹھ کر پھر تصنیف اور تالیف کا عمل کیا کرتے, یہاں تک کہ کھانا بھی آپ کے پاس رکھا ہوتا لیکن وہ جو نقطہ ہے, وہ جو علم ہے, جو تلاش کتابوں میں سرچنگ جس چل رہی ہے, تو کبھی کبھی وہ کھانا رکھے رہتا اس کی طرف توجہ نہ جاتی. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی مسئلے کے حل کے لیے جب کتاب کی ورق گردانی ہوتی ہے, ایک کتاب پڑھی اس میں مسئلہ نہیں ملا, دوسری تیسری, یہاں تک کہ کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد جب وہ اپنا مقصد حاصل ہوتا اور ایک مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا تو ایسی لذت مجھے نصیب ہوتی, ایسی لذت شہزادوں کو کہاں نصیب ہوتی.
اللہ,
یعنی وہ لذت جو علم دین کی کے پیاسے کو جب اس کا وہ مطمع نظر, اس کا مطلوب ملتا ہے, جو اس وقت کیفیت حاصل ہوتی ہے, تو وہ بادشاہوں کو شاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. اس کا تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جو دار الافتاء کی فیلڈ میں رہنے والے افراد ہیں کہ جب وہ کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا ہے اور اس مسئلے کی تلاش میں اپنے پاس موجود کتابوں کو جب وہ دیکھتے ہیں ان میں کوئی حل نہیں ملتا, پھر مزید کتابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, اور اب تو یوں سمجھیں کہ آسانی بہت زیادہ ہو گئی, انٹرنیٹ کے دور میں بہت سی وہ کتابیں جو باقاعدہ ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں ہمارے پاس یوں اویلیبل ہو جاتی ہیں, اور ہم اپنے نقطے تک جب پہنچتے ہیں اور جس مسئلے میں جتنا زیادہ وقت لگا ہو جب اس کا حل ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی.
کیا بات ہے.
اچھا یہ
ان کے لیے بھی, ایک تو وہ عالم کے لیے یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اور مفتی کے لیے ہوتا ہے, ساتھ ساتھ اگر کوئی علم کا سچا طالب ہوتا ہے, میں طالب اس لیے کہہ رہا ہوں, طالب علم نہیں کہہ رہا ہوں, کہیں ایسا نہیں کہیں آپ کے یہ مدرسے والے کا مسئلہ ہے, ہمارا یہ نہیں ہے, کبھی ایسا بھی شوق پیدا ہوتا ہے نا سجا صاحب, عام لوگوں میں سے بھی, مجھے امیر علیہ سنت کے ایسے سے واقعات ابھی ذہن میں کئی آ رہے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں نا کہ میں, ہم لوگ کے ساتھ جو ارد گرد دوستی تھی نا وہ بھی ایسوں کے ساتھ تھی کہ ابھی آج فلاں مسئلے کے لیے جانا ہے. اب مفتی وقار الدین صاحب فرمائے کہ 22 سال تک میرے پاس یہ آتے رہے. آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں ٹریولنگ آسان, علماء سے گویا کہ رابطہ آسان, موبائل ہیں, دیگر یہ چیزیں ہیں, ان کی وجہ سے بھی آسان, وہاں پہنچنا بھی آسان, لیکن اس وقت خود امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہم عام جو یہ بس ہوتی تھی سروس, عام چلنے والی بسیں, ان کے اوپر جاتے, کبھی وہ رکشوں کے اوپر یہ کیفیت ہوتی کہ اس کے اوپر, یا سزوکیاں چلتی تھیں ان پر یہ انداز اختیار کرتے. اچھا کبھی کبھی وہ مسئلہ جس کے جستجو میں تھے نا, آپس میں بھی اگر گفتگو ہوتی تھی تو اگر وہ دکھا دیتا تھا نا, یہ اعلیٰ حضرت علیہ نے یہ لکھا ہے, وہ تو ہم آپ اس کو چائے پلا دیتے تھے کہ آج آپ کی چائے کی دعوت ہے, کہ واقعی آپ نے یہ چیز جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے اور ان کے حوالے سے آپ نے یہ بیان کی ہے. تو یہ واقعی جو علم سیکھنے کا جس کو شوق رہتا ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں, یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھوں گا, مدنی چینل ہے, یہ بھی ایک علم سیکھنے کا ذریعہ ہے, اچھا اسی طریقے سے آدمی کچھ اور بھی ویڈیوز, انٹرنیٹ یا اس طور پر بھی آدمی علم سیکھنے کی جستجو میں رہتا ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ کس کس کو سنا جا سکتا ہے؟ آج کا الیکٹرانک ذریعہ ہے علم سیکھنے کا, عام پبلک طور پر, عام پبلک اس چیز کا امتیاز کیے بغیر کہیں سے بھی علم مل جائے. ایک بڑی مشہور بات ہے, سنو سب کی کرو اپنی, یا قائل کو نہ دیکھو جو ہے, کال کو دیکھو جو بات کی جا رہی اس کو دیکھو, کہنے والا کوئی بھی ہے آپ اس کی سنتے جاؤ. کیا اس کو علم دین سیکھنے کا ذریعہ اس انداز سے کہہ سکتے ہیں؟
یہ تو علم دین سیکھنے کا انداز نہیں ہے, اور نہ ہی یہ علم دین سیکھنے کا کوئی طریقہ ہے. یہ بات کہ قول کو دیکھو کسی حد تک بعض معاملات کے تناظر میں تو درست ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ علم دین جس سے بھی ملے اس سے لے لو, اس کی حیثیت جانے اور اس کی حیثیت دیکھے بغیر. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی ٹھیلے والے سے آپ اپنی بیماری کا علاج نہیں پوچھیں گے، کسی موچی سے، کسی جو ہے وہ کارپینٹر سے آپ اپنے گردے کا علاج نہیں پوچھیں گے، سر درد کا علاج نہیں پوچھیں گے، تو اسی طرح
اچھا وہ بھلے مریض وہ بھی اسی مرض سے گزرا ہو،
جی
اس کی ادویات پوری لے کے میڈیکل پہ نہیں پہنچ جائیں گے کہ میرا گردہ بھی یوں ہی ٹھیک ہو یا کہیں اور ہو،
اس کی بات جس طرح ہم تسلیم نہیں کرتے، تو اسی طرح علم دین کا معاملہ ہے. اور اس میں تو ہمیں یہ فرمایا گیا، تم دیکھ لو کہ تم علم دین کس سے لے رہے ہو.
جی جی بالکل، روایت میں یہ بات،
جس سے علم دین لیا جا رہا ہے اس کی حیثیت کو بھی دیکھنا ہے. یہ جو ہم سارے سفروں کی بات کر رہے ہیں،
جی
تو یہ ہزاروں ہزاروں کلومیٹر کے سفر جو علماء نے طے کیے ہیں، تو کیا ان کو اپنے شہروں میں وہ عربی پڑھنے والا یا ان کی زبان پڑھنے والا نہیں ملتا تھا؟ ملتے تھے، لیکن وہ جس کی تلاش میں تھے اور جو مستند تھے، جو علم کے منبع اور خزانہ تھے، جو سند سمجھے جاتے تھے، وہ اس کے پاس جاتے تھے جس کو سند سمجھا جاتا تھا کہ یہ واقعی مستند عالم دین ہے، اور واقعی اس کی صحبت ہمیں علم دین ہی دے گی. علم دین کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی بری بات، کوئی الٹی سیدھی بات اس سے ہمیں حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل ہوگا. بہت کثیر واقعات ہیں کہ جب لوگ آفر کرتے تھے یا لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم سے یہ سن لو، ہم سے لے لو، لیکن علماء اس بات کا انکار کر دیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، یعنی ایک تو مستند کے علاوہ کسی اور سے حاصل نہیں کرنا،
ٹھیک،
دوسری بات یہ ہے کہ اس سے حاصل کرنا ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہو. ہم محدثین کے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب محدثین علم حاصل کرنے جاتے اور پھر علم دینے والے میں کوئی ایسی خرابی عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے پاتے، تو جو احادیثوں کی اجازت لی ہوئی ہوتی تھی وہ اجازت واپس دے کر کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنی واپس لیں، ہم نے آپ سے نہیں سیکھنا کیونکہ آپ کا عقیدہ درست نہیں.
اللہ اکبر.
اسی طرح عمل کی بات ہے امام،
اس طرح کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اب تو فتنوں کا دور ہے، جس کو دیکھو ایک نہیں. اچھا پھر اس میں لوگوں کی بھی کچھ عادتیں ایسی ہیں، آپ نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ یہ روایت بھی، فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ صرف تم علم کی بات نہیں لے رہے، گویا کہ آپ دین حاصل کر رہے ہو. اب جب لے لیتے ہیں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ بات اتنے یہ تو کبھی سنی نہیں ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کے اس طرف ہے، یہ اس طرف ہے. اب وہ ادھر ادھر بھاگیں گے، پھر کسی کو بھیجا، پھر بھی رسمی طور پر اس کی تسلی تشفی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کریں. اور یہ جو عقیدے کی کمزوری پیدا ہو رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ الیکٹرانک میڈیا میں جہاں اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، بالکل فوائد بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اثرات بھی ایسے آئے ہیں. ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آج ہمارے اس موبائل کے اندر وہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ دین کے نام پہ ہی ہم نے رکھا ہو، یا دین کے نام پہ ہی ہم نے کچھ ایسے گروپس جوائن کیے ہوئے ہوں، یا ایسے ہم لنک پہ جا کر وزٹ کرتے ہوں، ایسی ویب سائٹ دیکھتے ہوں کہ جس میں نام تو دین کا ہو لیکن حقیقتاً وہ دین نہیں، بلکہ وہ بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے امام گئے، ان سے آ کر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن کی بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے ایک آیت سن لیجئے، دو آیتیں صرف قرآن کی بات گئے. وہ فرماتے نہیں، میں نے نہیں سننی تم سے. حالانکہ اگر وہ ان سے سن بھی لیتے، بڑے امام تھے اور وہ اس کا جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ان لوگوں پر، اپنے سامعین پر، اور آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام چھوڑا ہے کہ نہیں، قرآن بھی میں سنوں گا تو اہل حق سے سنوں گا قرآن. یہ قرآن کہہ کر اگر اس کے ساتھ کوئی بات ملا دیں گے تو اس سے عقائد کے اندر وہ تزلزل پیدا ہوگا، عقائد کے اندر وہ خرابی اور کمزوری پیدا ہوگی. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آدمی ہر طرح کے ویڈیوز ادھر ادھر سب پتہ ہونے کے باوجود ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں علم سیکھ رہا ہوں، یہ انداز درست نہیں ہے. آپ مزید کچھ فرمائیں.
اس طرح کے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس طرح کے لوگ علم دین کی بات، تفسیر احادیث کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر علم دین کی برکت اور علم دین کے اثرات سے خالی ہوتا ہے اور لوگ یہی مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی ہے بیان تو قرآن ہی کر رہا ہے،
ٹائٹل قرآن کا ہے، ٹائٹل حدیث کا ہے، تو ہاں بھئی یہ قرآن اور حدیث بیان ہو رہا ہے،
لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو قرآن و حدیث گویا کہ اس کو خود عملی اعتبار سے فائدہ نہ پہنچا سکا، اس کا علم اس کو عمل نہیں پہنچا سکا، یہ اس سے برکت حاصل نہیں کر سکا، تو یہ لوگوں کو کیا برکت دے گا؟ اسی لیے یہ مشہور واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی سے حدیث لینے کے لیے گئے، تو وہاں جب آپ پہنچے تو وہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے پلوں کو جو اپنی دامن تھا اس کو اوپر اٹھا کر گویا کہ گھوڑے کو یہ جھانسا دے رہا تھا کہ اس میں کچھ ہے، اور جب وہ گھوڑا قریب آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا،
یعنی وہ جھولی اوپر تھوڑی سی کر کے اور کہ اس کو کہا کہ یہ کچھ ہے اس میں پلے کے اندر، اب عام طور پہ جانور کو بلایا جاتا ہے نا، بلی کو بھی کوئی میوں میوں کر کے چو چو کر کے بلا لیا یا کچھ ایسا کر کے کہ یہ دیں گے، تو ایسے جہاں سے تو بچوں کو بھی دے دیے جاتے ہیں،
اب جب وہ جانور آیا اور کچھ نہیں تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
اوئے اوئے اوئے،
تو آپ وہیں سے واپس چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے گا یا دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیا انصاف کرے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو آج عمل کی دنیا سے خالی ہو کر آری ہو کر پروفیسر کا یا کسی بھی بڑے ٹائٹل لگا کر لوگوں میں گمراہیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا علم ہوگا ہوگا اس کے پاس، لیکن جب اس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا تو پھر اس کا علم دوسروں کو کیسے نفع دے گا؟
اور پھر ایک تو علم پر عمل، اور یہاں پر تو بعض اوقات یہ بالکل عقائد کے اندر وہ بگاڑ پیدا،
عقائد کے اندر
عقیدہ ہی خراب ہو گیا،
اسی طرح کے لوگ نا جب عمل نہیں ہے لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھا لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ گیٹ اپ وغیرہ ہولیا وغیرہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس دین کی بات کرنی چاہیے، دین کی بات کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جب آپ وہ چیز بتائیں گے اور لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ بھائی اس کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ ان میں بہت ساری چیزیں واجب ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی حیثیت سنت کی ہوتی ہے، آپ ان کا انکار کر کے اور بلکہ لوگوں کو اس سے بزن کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو دین تو یہ ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مستند عالم دین کی، آئمہ کی بات کریں، فقہا کی بات کریں، مجتہدین کی بات کریں، ان اسلاف کی بات کریں کہ جنہوں نے محنت مشقت کر کے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کی قدر کو بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے جو علم ہمیں دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے اور اگر ان کا دامن تھام لیں گے
ماشاءاللہ، اور یہ جس کی ایسی کوئی بات کرنے والا بالفرض ہو، وہ بھی حدیث کی بات کر رہا ہو قرآن، تو وہ بھی ان آئمہ اور ان مجتہدین ان فقہا انہی کے ذرائع سے آگے پہنچ رہا ہے سلسلہ، وہ حدیثیں بھی ان کے ذریعے سے ہی پہنچ رہی ہے، وہاں جائیں تو ان کے اوپر اساتذہ میں انہی کا نام، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا تذکرہ آج بھی ہم نے کیا ہے اور سنا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خود ان کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ شافی کے امام ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بھی آپ شاگرد ہیں، امام محمد جو ہیں وہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ ان کے کلاس فیلو بھی ہیں، ایک اعتبار سے آپ ان کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کے بعد ہی آگے پھر یہ سلسلہ حدیث کے حوالے سے جنہوں نے بھی بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھیں، تو ان کے اوپر اساتذہ کی طرف جائیں گے، تو وہ ایسے ہی ائمہ مجتہدین کا ہی ان میں نام آتا ہے۔ جمیل صاحب، بڑی باتیں ہوئیں اور علم کے ذوق کی باتیں سنتے بھی ہیں، تمنا بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے گھر سوچے 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 بس آ جائے آج آ جائے، ممکن ہے؟
بیٹھے بیٹھے تو دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ بھی نہیں آئے گی،
اچھا بیٹھے بیٹھے کون میں تنخواہ بھی نہیں آئے گی, صحیح کہہ رہے ہیں.
اس کے لیے بھی آپ کو جاب پہ جانا پڑے گا, اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ دینی,
گاہک کو بھی سامان اٹھا کے دینا ہی پڑے گا, اس کو نہیں کہتے کہ آ کے اٹھا لو بھائی.
ہاں تو پھر جب ہی وہ پیسے آپ کو دے
پیسے دے گا,
ٹھیک ہے. تو کوئی بھی مطلوب چیز تمنا سے حاصل نہیں ہوتی. کسی عربی شاعر نے کیا خوب ایک شعر میں اس بات کو پس منظر کو سمیٹتے ہوئے کہا, لو کانا ھذا العلم یدرک بالمنا ما کانا یبقی فی البریہ جاہل. فرمایا کہ اگر یہ جو علم دین ہے یہ محض تمناؤں اور آرزوں سے حاصل ہو جایا کرتا,
اچھا,
تو پھر مخلوق میں کوئی بھی شخص جاہل باقی نہ رہتا.
اللہ,
سارے عالم ہوتے ہیں, سبھی تمنا کرتے ہیں کہ میں عالم مفتی فلاں فلاں بن جاؤں. تو یہ
اچھا, یہ دینی طور پر بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, کوئی عہدہ لینا یا کچھ بھی ایسا کرنا, ایسی تمنا ہی ہوتی, تو تمنا ہی سے کام ہونا ہوتا تو پھر سارے ہی وہی ہو جاتے ہیں.
ہاں, تو آدمی ہر تمنا کی ہوئی چیز حاصل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے لیے انتھک محنت نہ کرے. ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا, وہ فرماتے ہیں, العلم لا یعطی کا بعدہ حتی تعطیہ کلک. علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ تجھے نہیں دے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو پورا پورا علم کے حوالے نہ
کر.
ہمارے اسلاف کا طریقہ کار, ایک تو اپنا علم, اپنا جو علم ایک نور ہے, اس نور الہی کو حاصل کرنا, ایک تو ان کی یہ طلب, ساتھ میں ان کی ایک نیت اور ہوتی تھی مخلوق خدا کی شرعی رہنمائی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رات بھر کتب بینی میں مصروف رہا کرتے تھے, تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اے محمد, اپنی جان پہ اتنا ظلم نہ کیا کرو, کچھ آرام کر لیا کرو. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی والدہ سے کہ امی جان, لوگوں نے اپنے علم کے لیے مجھ پر اعتماد کیا ہے,
اللہ,
اور وہ سو رہے ہیں, ان کو یہ پختہ یقین ہے کہ ان کے مسئلے محمد حل کر دے گا,
اللہ,
تو اس لیے میں سو نہیں سکتا کیونکہ میں ان کے لیے جاگ رہا ہوں تاکہ جب ان کو مسائل درپیش ہوں گے تو جب وہ میری طرف ہی رجوع کریں گے تو پھر میں ان کے شرعی مسائل کا حل انہیں پیش کر دوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ہے مدرسہ ان کے ناظرین, علم دین ہے. اور اس کے لیے آپ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جذبات میں, ہمارے اندر بھی ایسے شوق پیدا ہوں, ایسے ذوق پیدا ہوں. اور مدرسہ نے دیکھنے والے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے دینی طور پر مذہبی ذہن بنے ہوئے ہیں, انہی کے اندر مزید علم دین کا شوق بیدار کرنے کے لیے یہ آج کا یہ ٹاپک رکھا ہے اور یہ گفتگو. اس پہ تو بہت اور ہو سکتی ہے. یہ تو امام محمد علیہ رحمہ کی والدہ نے ان سے کہا ہے کہ تم سو جاؤ, اپنے نفس کا خیال کرو, اپنی جسم کا خیال کرو. آج بھی مائیں کہتی ہیں, آج بھی گھر والے بڑے کہتے ہیں, لیکن کس وجہ سے کہتے ہیں, بھائی موبائل چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, رات کو سو جایا کرو. لیکن ہماری اپنی مصروفیات یہ کس طرف وہ جا رہی ہیں, یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. علم نافع بھی ایک ٹاپک ہم نے باقاعدہ لینا ہے. علم کی بات تو کی ہے لیکن علم سیکھنا کون سا ہے, کس علم کو ہم ترجیح دیں, انشاءاللہ آئندہ بدھ کو آپ یہ پروگرام ملاحظہ کریں گے. تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ دیتے رہیے. اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی, چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.